ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے. کیا خوبصورت انداز ہے. آپ کو اس صورت میں کذالکہ بہت دفعہ دکھ رہا ہے اور ذالکہ بہت دکھ رہا ہے. یہ ہے, ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں یہ ہوتی ہے چیز, یہ ہے اصل ٹھنڈک, یہ ہیں خوشخبریاں. تم کن خوشخبریوں میں پڑے ہوئے تھے؟ اور دیکھیے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تعارف ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ذالک الذی یبشر اللہ عباد, اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت سے تذکرہ کرتے ہیں, میرے بندے کون سے؟ الذین آمنوا, نہیں نہیں نہیں, وعملوا الصالحات بھی, جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح بھی کیا. تو جو تھوڑا سا کر لے گا اللہ اس کو بہت بڑھا دے گا. ایسا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, اپنے نبیوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ لوگو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ہم پڑھیں گے تیسویں پارے میں جنت کی چیزوں کا تذکرہ, وہاں کی رحیق و مختوم کا, وہاں کے چشموں کا, تسنیم کا. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں لوگو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس کی رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو. تم کیا دوسروں کی ہزار گز کی کوٹھی کو دیکھ کے مر گئے؟ تم اس کے سونے کے سٹ کو دیکھ کے مر گئے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوشش کرو اس کی کرو کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا. اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے, قل, کہہ دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرن, میں آپ سے اجر نہیں مانتا اس کام پر, اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ہم اگر دینے ہی چاہتے ہو نا, تو الا المودت فی القربا, بجز قرابت کی محبت کے. یعنی دینا چاہتے ہو تو بس رشتہ داریوں والی محبت تو قائم رکھو, کچھ تو رشتوں کا پاس رکھو. میں تمہاری پھپھو کا بیٹا ہوں, کسی کے چچا کا بیٹا ہوں, کسی کے برادری میں سے ہوں. تم نے کیوں صادق اور امین کے لقب کو کاہن اور مجنوں میں بدل دیا؟ لوگو بس مجھے تو تمہاری یہ محبت چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو رب سے جوڑنا, گمراہیوں کی دلدلوں سے نکال کر ان کو ہدایت کے چشمے کے پاس لے جانا, کفر اور شرک سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جانا, قلب اور نظر کی گندگیوں کو روشنیوں میں بدل دینا. دن رات آپ اسی میں مشغول رہتے, ان کو سمجھاتے یہی سمجھاتے, غصہ کرتے اسی بات پہ کرتے, پیار کرتے اسی پہ کرتے, حتیٰ کہ جب وہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے آپ ان کو دعائیں دیتے, جب وہ مطالبے کرتے کچھ معجزات پیش کر دیے جاتے, اور راتوں کو ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے. اخلاص اور محبت کے یہ بے مثال انداز کفار مکہ نے کبھی دیکھے تھے؟ انہوں نے تو کوئی ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ جو دن رات ایک ہی تڑپ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگو بچ جاؤ, لوگو بچ جاؤ. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا جو اخلاق تھا ان لوگوں کے لیے ایک پہاڑ کی طرح بنا ہوا تھا جس کو وہ سر نہیں کر پا رہے تھے. اتنا حلم انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا, اتنا حوصلہ, اتنی بہادری, اتنا کچھ نہیں دیکھا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ یہ کرتے کیوں ہیں. دل ان کے مانتے تھے کہ یہ کام دولت جمع کرنے کے لیے کوئی نہیں کرتا. دیکھیے آپ دنیا میں کسی کو دولت کی لالچ دیں, آفر دیں کام کرنے کی, ایک دن کام کرے گا, آپ کہتے ہیں رات کو کر لیں ڈبل ڈیوٹی, کر لے گا. اگلا دن صبح پھر ان کو ورکر نہ ملے, کہتے ہیں آ جاؤ تین گنا دے دوں گا. ہو سکتا ہے ہمارا بندہ پہنچ جائے, آپ بتائیں کہ آج دوسری رات کی ڈیوٹی کرے گا چاہے پانچ گنا ٹائم پہ ہو؟ نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا میں تو مر رہا ہوں, میری تو نیند بھر رہی ہے, میں تو تھک گیا. پتہ کیا چلا؟ نمبر ایک, یہ بہت کام کی بات ہے آپ سب کے لیے, اگر آپ آگے جا کے اللہ کے راستے کے کام کرنا چاہتے ہیں نا, تو یاد رکھیے دولت کے لالچ سے لوگ کام نہیں کر پاتے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں والنٹیئرس جو ہوتے ہیں نا وہ فری ول کام کرتے ہیں اس لیے سیریس نہیں ہوتے, آپ ان کو پیڈ رکھیں. اور یہ باتیں ہم نے بہت دفعہ اپنے سیشنز میں اور اپنے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کیوں نہیں ہوتے. اگر ایک بہت بڑی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پیسے دیں پھر آئیں گے. یہ والنٹیئر جو ہوتے ہیں یہ کام صحیح نہیں کرتے, آپ ان کو پیسے دیں. میں مانتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو پیسہ دے کے کام کرتا ہے نا وہ گھڑی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جس کے لیے لوگ سوچتے ہیں کام کریں, جو کام کرتے ہیں نا اس کی خوب تعریف کرو، ذکر کرو مائک پہ آ کے، پہلے 5-6 منٹ قصیدے بیان کرو، ہمارے یہ فلاں ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ہمارے یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے چیئرمین ہیں، یہ ایم پی ہیں، یہ فلاں فلاں، کتنی شہرت آپ لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک چیز ہے جو بندے کو دن رات کام کراتی ہے، اور وہ اللہ سے اجر کی امید. جب جاب مشن بن جائے، یاد رکھے یہ تو دنیا کے ٹکے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے میں پلٹا دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کو یہی مشکل لگتی تھی کہ آخر چکر کیا ہے، کیا اقتدار کی حوث ہے، کیا دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، کیا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، کوئی بات ضرور ہے، ایسا اخلاص نہیں آتا کبھی. اتنا انہوں نے حال بنا دیا، کیسے گلیوں میں پھرتے ہیں، کیسے ہجرتیں کر کے مکہ سے پہلے طائف جا رہے ہیں، طائف سے نکل رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں. بتاؤ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم جا کے ان کے ذہن کی الجھنوں کو کھول دو، ان کی گتھیوں کو سلجھا دو، یہ کہہ کر کہ لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہیں مبارک ہو، نہ آج چاہیے، نہ کل چاہیے، نہ کبھی بھی چاہیے، ہاں بس ایک خواہش ہے کہ لل مودت فی القربا، یہ جو قتل و غارت کری کا بازار تم نے گرم رکھا ہوا ہے، یہ جو ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے ہو، یہ جو تم نے اپنی زندگی میں نافرمانیوں کی آگ لگا رکھی ہے، یہ جو قرضوں کے بوجھ میں ہو، جو سود کی آگ میں جل رہے ہو، جو بے حیائی اور بے دینی میں ہو، بس اس کو چھوڑ دو، میرا دل تڑپتا ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میرا دل دکھتا ہے، میں نہیں تمہیں گناہ کرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو، تم ایک دوسرے کی عزت کرو، پیار کرو، محبت کرو، مجھے تو یہ چاہیے. یہ ہے ایک معنی مودت فی القربا کا. ایک دوسرا مفہوم بھی کچھ لوگوں نے پیش کیا، اور اس میں کچھ تو پھر آگے ہی بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حرف استثناء ہوتا ہے عربی میں، ایکسیپٹ کے معنوں میں، یعنی اونلی دس، لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے یہ بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں اس مفہوم کا معنی کیا کہ مجھے تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہیے، لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے خاندان کے لوگوں سے محبت کرو، میری فیملی سے کرو. اور کچھ نے تو اس کو صرف مودت فی القربا، قربا کے نیچے علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کا نام لکھ دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی اور اس کے بچوں سے پیار کرو. پہلی بات ہے آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کرنے اور سن کے جھومنے والوں کے لیے کہ سورت شورا مکی سورت ہے. مکی سورت میں حضرت علی کا رشتہ ہونا تو دور کی بات، وہ تو خود ابھی بچے تھے دونوں، حسن حسین تو آئی کوئی نہیں تھے دنیا میں، کیسے ہو سکتا ہے مکی صورت میں مودت فی القربا میں حسن اور حسین کا اور ان کے خاندان کا تذکرہ؟ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں اس طرح کی باتیں کی. تو بات یہ ہے، معنی کوئی بھی ہو، کسی مفہوم کی بھی بات ہو، سورۃ توبہ میں بھی آیا تھا نا علم ولا ذمہ، کہ یہ تو کبھی آپ پہ غالب آ بھی گئے تو قرابتوں کا یا رشتہ داریوں کا بھی پاس نہیں رکھیں گے. تو بالکل وہی مفہوم ہے اس آیت کے بعد، یہ کہ بس جو رشتے اس کا خیال رکھو، مجھے نقصان نہ دو، میں تمہارا کچھ نہیں لے رہا، میں تو اللہ کا دین پیش کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے اس کو قائم رکھو، قطع رحمی تو نہ کرو، 3 سال تک ہمیں شعبِ ابی طالب میں تو بند نہ رکھو، سوشل بائیکاٹ تو نہ کرو، تم ارد گرد کے غلے کو ہم سے روک تو نہ دو. آج بھی آپ دیکھیے جب آپ دین پہ آتے ہیں، لوگ آپ سے رشتے کاٹ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں رشتہ تو قائم رکھو، میں اتنی بری تو نہیں ہو گئی، میں نے کیا کر لیا. آج بھی دیکھیے بعض لوگ قرآن سے جڑتے ہیں نا، تو اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ خاندان نے کہا نہیں یہ وہابی ہو گئی ہے، اس سے کٹ جاؤ، اب اس کو رشتے نہ دو، اس کو مال نہ دو. اور بعض لوگوں کو تو پھر لوگ اپنے خاندانوں کی دعوتوں میں اور پروگراموں میں بھی نہیں بلاتے. تو بہرحال مقصد کوئی بھی ہو، زور اس میں یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرن، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو تمہارے پاس ہے وہ مبارک ہو تم کو، میرے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، میں نے تم سے لے کے اور کیا کرنا ہے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ، اور جو شخص کماتا ہے، کرفا اقترف اسی سے کیا کماتا ہے، حسنا کوئی نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم دوبالہ کر دیں گے اس نیکی کے حسن کو. وہی بات پھر آ گئی، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے. جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کے حسن اور دلکشی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ اس انداز کو بھی سمجھتے جائیں گے قرآن پاک کا، कि जो नेकी करता है ना, ऐसा ऐसा अल्लाह को वो इतना प्यारा लगता है कि उसकी नेकियों में जो सबसे खूबसूरत नेकी कभी हुई होती है ना, अल्लाह उसको मेयार बना के बाकी नेकियां उस दर्जे की कर देता है। पीछे बात हो चुकी है ना। और जो बुरे काम करता है, अल्लाह को वो इतना बुरा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके बुरे कामों को उसके सबसे बुरे काम के दर्जे पे ले जाता है। पीछे पड़े अभी हमने असा और असवा और सुवन के मानों में। तो अल्लाह चूंकि गफूर है, अल्लाह चूंकि शकूर है, उसको पता है तुम कमज़ोर हो, उसको पता है तुम्हारी ताकत कोई नहीं, उसको पता है तुम थक जाते, उसको पता है तुम्हारी लिमिटेशंस हैं, कब बस तुम एक दफ़ा एक तरफ़ा के दर्जे पे करो। एक यक तारीफ जो है ना, यहाँ यक तसिब के मानों में एक तराफ और एक तसाब कहते हैं कमाना, अन करना, यानी खुद खुद नेकियों के हालात ना बने, तुम बनाओ। ये बहुत गहरा नुकता है। इधर कुछ लोगों को नेकियों का माहौल मिल जाता है, कुछ लोगों के घर वाले सपोर्टिव होते हैं उस नेकी के करने के लिए, लेकिन कुछ को रास्ते बनाने पड़ते हैं। लोग किसी के बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हस्बैंड को देख के हसद करते हैं, हाय ये क्यों ना नेकी का काम करें, इनके तो हस्बैंड इनके साथ साथ हैं, इनके हस्बैंड तो इनका हर जगह साथ देते हैं। तो बात यह है कि माहौल बना हुआ मिल जाए, उससे ज़्यादा बड़ा दर्जा है माहौल बनाने का। और ऐसी नेमतें मिलती कब है ये भी नहीं पता हमें। अल्लाह ताला जब बंदे को पाक करता है फिर पाकों के साथ ताल्लुक जोड़ता है, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह ताला जो चाहे जैसा चाहे। तो लिहाजा यहाँ एक तरफ़ा में इख्तमाम के साथ नेकियाँ करो, रो धो मनाओ अल्लाह को कि अल्लाह हमारे घर वालों को हमारा साथी बना, इनको नमाजी बना, इनको दीन पे लेके आ, अल्लाह हमारा दिल जलता है, अल्लाह हम कुड़ते हैं, अल्लाह नमाजों के वक्त में ये सोए रहें, अल्लाह नमाजों के वक्त में ये बैठे रहें, हमारा दिल नहीं खुश। एक तरफ़ा तड़पी है बड़ा तलख, छलनी हो जाती है रूह, तार तार हो जाता है बंदा ऐसे लोगों के साथ जी के, रोज़ जीता है रोज़ मरता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ फिर बंदा अगर नेकी पे जमा रहे तो अल्लाह गफूर उन शकूर फिर उसकी बशरी खताओं को माफ़ कर देता है, फिर अल्लाह उसकी छोटी छोटी नेकियों की कदरदानी करता है। अल्लाह से ज़्यादा है कोई जो हमारी कदर करे, अल्लाह से है कोई जो हमारे मामलात को लेके चले। तो बात यह है कि जो बंदा जानबूझकर नाफरमानी करने वाले मुजरिमों के बरक्स जानबूझकर नेकी करने वाला बने, ये लिखिए, कुछ से ज़बरदस्ती नेकियां कराई जाती हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ के रास्ते इतने क्लीन क्लियर होते हैं वो नेकियों की तरफ फिसलते जाते हैं, और कुछ रास्ते की रुकावटों को रोड़ों को हटाते हटाते जाते हैं। जितनी कुछ अपनी तरफ से वो नेक बनने की सही करते हैं, अल्लाह इनको इससे ज़्यादा नेक बना देता है। ये मफहूम है इसका। आपने तो इतनी सोची भी नहीं थी नेकी अपने लिए, आपने तो ऐसे ही सोचा था चलो चलते हैं, अल्लाह ने आपको और कितने नेक कामों में लगा दिया। ये है अल्लाह का गफूरन शकूर होना। आप तो सोच गए थे सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, अब ये कुरान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। अल्लाह नेकियों पर नेकियाँ बढ़ा देता है। फिर इसी तरह इसका एक दूसरा एंगल कि इनके काम में जो कोताहियाँ रह जाती हैं या नेक बनने की कोशिश के बावजूद जो गुनाह इनसे सरजद हो जाते हैं, अल्लाह ताला इनसे चश्मपोशी करता है। एक तीसरा मानी भी है कि थोड़ी सी नेक अमल की वो पूंजी जो लेकर आते हैं, अल्लाह इनकी कदर अफसाई करता है और इनको इनसे ज़्यादा अजर देता है जो ये सोच के बैठे होते हैं। थोड़ी कीमत में बड़ी चीज़ दे देता है। इतने प्यारे रब को बंदा ना दे अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना माल, अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशात ना दे तो इससे ज़्यादा बदबख्त कोई नहीं। दुनिया में भी तो सोना चांदी वक्त के साथ बढ़ता है ना, तो जो अल्लाह के पास जाती है चीज़ वो कैसे बढ़ती है ये अल्लाह को पता है कि कैसे अल्लाह ताला इन चीज़ों को ला के हमारी रग़बतें बढ़ाते हैं कि लोगों तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, तुम देखो किस तरीके से मैं तुम्हारी चीज़ों की कदर करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद दिल का शक नहीं जाता लोगों का। इस सूरत में आपको शक की बड़ी बात दिखेगी। का अम यकूलुन, ये जहाँ अम आएगा ना समझे ये किसी के शक भरे दिल में से कोई गंदी चीज़ फूटी है। अम यकूलुन, फिर ये कहते हैं, यानी सारी बातें रोज़े रोशन की तरह हैं, इनके दिल गवाहियाँ देते, इनकी बातें गवाहियाँ देती, अल्लाह के नबी का अखलाक, आपका किरदार, आपका बेलॉस होना रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखें तो समझ आ जाएगा इनको कि ये बिल्कुल हक है। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद इनके दिल में शक का बीज आता है, پھر آ جاتے ہیں نبی کے پاس، ام یقولون افتراہ علی اللہ کذبہ، کیا یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے؟ یعنی ایسے ہی باتیں ہیں، صرف باتیں ہی کرتے ہیں جی کہ ہمیں بڑا درد ہے، بڑی باتیں، اصل بات یہ کہ کوئی اپنا ہی فائدہ ہے، کوئی اس کے اندر اپنی کہانیاں کھڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، اور وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے، کیونکہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو، اندر کی باتوں کو وہ خوب جانتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے نبی کے دل پر مہر لگانے کی بات ہے یا کیا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ بات کیا تھی کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، مطلب کیا ہے کہ اگر اس الزام میں کچھ بھی صداقت ہوتی جو یہ آپ پر لگا رہے ہیں، تو ہم آپ کے دل پر مہر لگاتے، نتیجتاً قرآن آپ کے سینے سے محو ہو جاتا، تو پھر ان کا دعویٰ سچا تھا کہ دیکھا یہ جو باتیں کرتے تھے، یہ گھڑتے تھے، کرتے تھے، لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہر دن تن وہی کا نزول ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کسی کو دھوکہ روز دے سکتے ہیں، کوئی ایک دن آپ سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی محبت بتا دے، دوسری بتا دے، تیسرے دن بتا دے، کیا آپ مسلسل 13 سال تک کسی شخص کو پہچان ہی نہ پائیں؟ کیا ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچ کہتے ہیں؟ یعنی اتنا زیادہ یہ سوالیہ انداز ہے، ام یقولون کہہ کر کہ ملامت کا انداز ہے، یہ اتنے جری ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے، آپ جیسے شخص پر افترا بازی کرتے ہیں، اور یہ افترا آپ پر نہیں ہے، اللہ، یا پھر ایک نقطہ نوٹ کیجئے، لگتے تو الزام نبی پر تھے، یہ نہیں کہ افترا علی رسول اللہ، کا ایسے الزام لگانے والے اللہ پر لگاتے ہیں۔ ان کو حیا نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر نہیں ماننا نہ مانو، تمہیں کون مجبور کرتا ہے، لیکن یہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ اللہ پر باتیں کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کہتے رہو، کرتے رہو، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا اگر یہ کلام اللہ کا نازل کردہ نہ ہوتا، آپ نے خود گھڑا ہوتا، تو اللہ تو آپ کے دل پہ کب کا مہر لگا چکا ہوتا۔ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نام پہ کوئی نقلی کتاب چھپا رہا ہے، یا کوئی آڈیو بنا کے آپ کے نام پہ پیش کر رہا ہے، آپ کو جس دن پتہ چلے آپ کیا کریں گے؟ فوراً کٹ کرائیں گے نا، آپ فوراً نوٹس بھیجیں گے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے، نہیں تو اتنی سزا ہوگی۔ یہ جو کاپی رائٹس ہوتے ہیں وہ یہی کچھ ہوتے ہیں نا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے نبی خود گھڑتے، تو کیا اللہ اس کو سیل کرنے کا یا اس کو بین کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے؟ یقیناً رکھتے تھے، اور جو کہ ایسا نہیں ہوا، دیٹ مین کہ اللہ کے نبی سچ ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے رکھ دے، جو جیسا ہوتا ہے نا اس کو ویسا سمجھتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے دل پہ قیاس کرتا ہے، جیسا کوئی خود ہوتا ہے ویسا وہ دوسروں کو کر لیتا ہے، تو فرمایا کیسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، آج حق ہے نا، اگر یہ باطل ہوتا ہے تو ضرور کھلے گا۔ ایک بڑا لطیف سا نقطہ نوٹ کر لیں، باطل زیادہ دن نہیں پنپتا، باطل والا بھی زیادہ دن نہیں پنپتا، اللہ کھول کے لوگوں کو رکھ دیتا ہے۔ 13 سال تک ایک شخص باطل کو حق کر کے پیش کرے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہ کرے؟ اللہ کی تو سنت ہے کہ باطل مٹ کے رہے گا۔ تاریخ کو کھول کے دیکھیے، کئی باطل فرقے آئے، بڑے بڑے شخص آئے، آپ پڑھیں کبھی اگر 72 فرقے جو گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ تاریخ میں کیسے کیسے لوگ آئے۔ جس وقت وہ آتے تھے ایسے لگتے تھے سارے مسلمان اسی فرقے میں چلے جائیں گے، لیکن چند سال میں اللہ نے ایسا ان کا تیر پانچا کیا، آج آپ کو خوارج کا نام ملتا ہے، معتزلہ کا نام ملتا ہے آپ کو، کہاں گئے یہ سارے؟ یمح اللہ الباطل، اللہ مٹا دیتا ہے۔ یہی لفظ سود کے معاملے میں بھی آیا تھا، یاد ہے آپ کو، یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات، یہاں بھی کہا ویحق الحق کبھی کلمات، یہ لفظ جو ہے نا میں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک دعا میں بھی آتے ہیں، ویحق الحق کبھی کلمات، ہی اللہ حق کو ثابت کر دیتا ہے، جما دیتا ہے اپنی باتوں سے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، کون کہاں ہے، کیسا ہے۔ तो अल्लाह का नबी ऐसी बातें करेगा तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बचेगा। और अल्लाह की ज़ात कौन सी है? वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही, और वही है जो तौबा कबूल करता है अपने बंदों की। देखिए अपने बंदों की, अल्लाह ना करेगा तो और कौन करेगा? इनको बताया जा रहा है कि तुम नबी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आओ तौबा कर लो, तुम्हारी तौबा के लिए अभी भी दरवाज़ा खुला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। हज़रत जाबिर कहते हैं कि एक अरबी मस्जिद नबी में आया और कहने लगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका व कब्बर, कि उसने कहा है अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़रत तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ। फिर इसने तकबीरे तहरीमा कही और नमाज़ पढ़ने लगा। जब नमाज से फारिग हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि इन्न सुर्रतुल लिसानि बिल इस्तिग़फ़ारि तौबतुल कज़्ज़ाबीन, कि ज़ुबान से तेज़ तेज़ तौबा करना झूठों की तौबा है। ये ऐसी तौबा है जिससे तौबा करना ज़रूरी है, यानी जो ज़ुबान से तौबा तौबा करते हैं और फिर दिल नहीं उनके होते, ये गुनाह। अब इस पे फिर तौबा करें। इसने अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन, फिर तौबा क्या होती है, किसको तौबा कहते हैं, क्या होती है? तो आपने फरमाया कि जब 6 बातें जमा हो जाएं तो तौबा मुकम्मल होती है। नंबर 1, गुज़श्ता गुनाहों पर नदामत। फिर फौतशुदा फ़राइज़ की कज़ा, जो किसी का माल छीना है उसकी वापसी। जिस तरह तूने अपने नफ्स की परवरिश की है इसी तरह एहतियात से इसे गुलाना, यानी जिस्म मोटा किया है जो गुनाहों में, अब इसको गलाओ। और जिस तरह तूने गुनाहों की मिठास इसको चखाई है इसी तरह इसको फर्मा बरदारी की तलखी चखाना, और कसरत गिरिया अपने गुनाहों पे रोना। ये 6 चीज़ें पूरी होती हैं तौबा में। हम जब गुनाह करते हैं ना तो हमारी रूह की धज्जियाँ उखड़ जाती हैं, जैसे तेज़ाब पड़ता है ना तो कपड़ा जगह जगह से फट जाता है। गुनाहों का तेज़ाब जब हमारी रूह पे पड़ता है ना तो हमारी धज्जियाँ उड़ती हैं, इसीलिए नींद नहीं आती फिर लोगों को सारी रात, और वो सोच रहे होते हैं हम इंजॉय कर रहे हैं महफिल में, असल में वो रूह पर तेज़ाब गिरा होता है गुनाहों का। तौबतुन नसूहा के एक अलग कपड़ा लो और उसको पेबंद लगाओ, इतनी सफाई से लगाओ कि दिखे ना। अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है, व याफ़ुन सय्यात, और दरगुजर करता है फिर उसकी सय्यात से, उसकी गलतियों से। वह यालमु मा तफ़लून, और वो सब जानता है जो तुम करते हो। दरगुजर भी है, तौबा भी है, मुआफ़ी भी है। असल बात यह है कि बंदा ऐसे कामों को छोड़े। अब आप देखिए बड़ी खूबसूरत रब्त है अगली आयत में इसके साथ। पहले तौबा की बात की, माफियों की बात हुई, क्लीन अप करो, और इसके बाद होगा क्या? तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। वयस्तजीबु लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात, और फिर वही कबूल करते हैं दुआएं उन लोगों की जो ईमान लाए और अमल सालेह करते रहे। वयजीदुहुम मिन फतलिही, और इनके हक से भी ज़्यादा इनको अजर अता करता है। जो गुनाह तुम्हारी दुआओं के रास्ते में रुकावट थे, तौबा के पानी से बह गए, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया फजल का, नेकियों का। क्या पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें, लेकिन तौबतुल कज़्ज़ाबीन नहीं, तौबतन नसूखा। फिर अल्लाह अपने फजल से ज़्यादा देता है। अल्लाह सिर्फ ईमान वालों की दुआएं नहीं कबूल करते, बल्कि अल्लाह सुबहान तआला उनको बिन मांगे भी देते हैं। देखिए अल्लाह तो वो है जो सिर्फ हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, हमारी ख्वाहिशात भी पूरी करता है, यानी हमारी नीड्स ही नहीं वांट्स भी पूरी करता है, डिज़ायर्स भी पूरी करता है, डिमांड्स ही नहीं। तो उस रब से क्यों ना मांगो। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, उन्हीं को बताया जा रहा है जो नबी का दिल दुखाते थे कि तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें फिर बदल देगा तुम्हारे हालात और सब कुछ तुम्हें वापस दे देगा। और फरमाया वल काफिरून लहुम अज़ाबुन शदीद, नहीं मानते फिर भी तुम्हारे दिल के कुलक दूर नहीं होते, तो ऐसे काफिरों के लिए शदीद किस्म का अज़ाब है। यानी मौका दे दिया अल्लाह ने पाक करने का, नहीं होते तो फिर अपनी गंदगियों में रहो, कल इसी की आग में जल के राख हो जाओगे। फिर एक और लतीफ़ नुक्ता देखिए, पीछे तौबा की बात थी तो दुआओं की कबूलियत, और अब वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, और अगर अल्लाह कुशादा कर दे अपने बंदों का रिस्क। हम सोचते हैं हाय कितना अच्छा हो ना, اللہ کہتے ہیں کوئی اچھا نہ ہو، لبغو فی الارضی، یہ تو سرکشی کرنے لگتے زمین میں، دولت ملتی ہے تبھی تو آنکھیں کھلتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کا جوش ہی شراب کے نشے میں جا کے آتا ہے، آنکھیں ہی کھلتی ہیں تب کہ اچھا اب میں کچھ بن گیا ہوں، پھر بندہ کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ بغاوت نہیں کرتے لوگ مال پہ؟ دیکھیے مال برا نہیں ہے، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ مال تو انسان کے پر ہے جو اس کو اڑا کر جنت میں لے جائیں گے، لیکن مال کے ساتھ ایک جراثیم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہے لبغاؤ فی الارض کا، سرکشیاں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں کوئی نہیں. اور اگر اللہ معاف کرے مال کے ساتھ اقتدار بھی آ جائے تو پھر تو دھجیاں بکھیرے. آپ دنیا کے بیچز پہ جا کے ننگے ہو کے تصویریں کھچوائیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ کسی مسلمان ملک کے نمائندے ہیں یا ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کے اندر اپنے آپ کو جہاں مرضی لے جائیں، یہ سرکشیاں بری ہیں. شکر اللہ ایسی دولت نہ دے کہ جس کے بعد سرکشی آنے لگے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ماپ ماپ کر دیتا ہے، وہ اندازوں کے ساتھ دیتا ہے لوگوں کو. یعنی دل تو سب کا چاہتا ہے کہ میں ملین ایرین ہوتا. ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث، اس پہ نوٹ کیجئے گا، پیچھے سنائی تھی لیکن پھر دل چاہ رہا ہے. بالکل آیت اسی حدیث کی تفسیر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو رزق زیادہ دے دے تو وہ اپنا دین چھوڑ دیں، یعنی بغاوت پہ آ جائیں. اس لیے اللہ ان کو نپا تلا دیتا ہے تاکہ ان کا دین محفوظ رہے. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے کہ اگر اللہ ان سے لے لے تو وہ مایوسیوں میں چلے جائیں یا کفر پہ چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نپا تلا دیتا ہے. یعنی کسی کو زیادہ دینے سے اس کا دین سیف ہے، اور کچھ کو زیادہ دینے سے اس کا دین غیر محفوظ ہوتا ہے. پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لینے اور دینے کا تعلق کس چیز سے، کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کس قابل کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ دینا چاہے دے دے گا، لیکن وہ بندوں کا دین ایمان محفوظ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے. ایک بہت ہی معروف مفسر ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں خیر العیشی ما لا یخلی کی ولا یتغی کی، بہترین زندگی وہ ہے جو تمہیں غافل بھی نہ کرے اور سرکش بھی نہ بنائے. لہذا دولت والا ہو کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہونا، اس سے مسکین ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے رہنا، یہ زیادہ بہتر ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے معاملات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتہ ہے تم کتنے پانی میں ہو. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں کتنے پانی میں، جیسے کچھ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کے پاس 1,00,000 روپیہ جمع ہو جائے نا تو کسی کو قتل کر سکتے ہیں، اتنے چھوٹے برتن ہوتے ہیں ان کے. جہاں بیٹھیں گے اب گھر کروڑ کا ہو گیا، اب اس کی 1.5 کروڑ کی آئی آفر، اس طرح کی باتیں کر چھچورے وہ 6 لوگ، تھوڑی سی دولت سے اچھلتے ہیں. آپ دیکھیں نا برتن تھوڑا ہوگا، اگر یہ گلاس چھوٹا ہے جس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے بعد یہ گرنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس کی جگہ ایک بڑا کنٹینر رکھ لیں، پانی ڈلتا جائے گا اندر آئے گا. تو بغاوت کیا ہوتا ہے، جیسے اچھلتی ہے نا چیز، برتن چھوٹا ہے تو تھوڑی سی دولت سے بھی آپ اچھلنے لگ جائیں گے. اور الحمدللہ اللہ نے آپ کا برتن بڑا کیا ہوا ہے دل کا، تو بڑی بڑی دولت بھی اندر چلی جائے تو آپ کو نقصان نہیں دیتی. اچھا یہاں مال کی بات نہ خالی رکھیے گا، یہ میرے ذہن میں بات جھٹک گئی تھی. یُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، جس طرح اللہ مال اور دولت دنیا کی لوگوں کو حساب سے دیتے نا، اسی طرح باقی نعمتیں بھی. مثلا ہم ایک اور چیز صرف ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی آپ پہ خود سوچتے رہیے گا. خوبصورتی، آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے کہ آپ جیسی شکل کے اس سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی، مس ورلڈ بن جاتی، اللہ نہ کرے جن طریقوں سے وہ بناتے ہیں. دیکھیے ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے واجبی سا بنایا ہوا ہے نا، شکر کریں دین محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں نا حسن آتا ہے تو نخرا بھی آ جاتا ہے. اگر ہماری شکلیں، ہمارے جسم، ہمارے فگر ذرا اللہ خوبصورت اور کر دے تو اللہ نہ کرے جسم کی نمائش میں نہ چل پڑے. کل اسی نعمت محسود، اور ہر نعمت والا جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو لہٰذا جو بھی نعمت جتنی ملی ہے شکر کریں، گھر کی ہو، اولاد کی ہو، دولت کی ہو، یا محبتوں کی دولت ہو، شہرتوں کی دولت ہو. دعا کیا کریں کہ اللہ وہ دے جس کے بعد تیرا حساب نہ ہو، اور جو چیز ہمیں تیرا بندہ بنا کے رکھے ہم اس سے زیادہ نہ، اور تیری مصلحتوں کو ہم خود سمجھیں. اسی چیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مختلف نعرے اٹھائے. کمیونزم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سوشلزم کا نام سنا ہوگا، اپنی موت مر گئے. اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو مختلف حالات پہ رکھا، ایک امیر ایک غریب، کیوں؟ دنیا کا کام چلے گا۔ ایک ایسا نعرہ لگا چند سال پہلے کہ انہوں نے کہا کہ سب کو ایک جتنا کر دو، جو بھی آپ کما رہے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں، میں کما رہی ہوں گورنمنٹ کے کھاتے میں، اور اینڈ آف دا منتھ سب کو برابر کے چیک ایشو کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس سے فرق ختم کر دو، یہ عقل ہے نا چھوٹی سی بندے کی، کہ سب کو برابر کر دو تاکہ امیری غریبی کا فرق ختم ہو۔ عقل تو بڑا خوبصورت کہتی ہے، آپ کو پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو محنت کر رہے تھے، اپنے برین یوز کر رہے تھے، انوینشنز کر رہے تھے، انہوں نے کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی اینڈ آف دا ڈے ہمیں بھی وہی چیک ملنا ہے جو دوسروں کو ملنا ہے، ہم کیوں دماغ خراب کریں؟ اب ملک کی ترقی رکی۔ دوسری طرف جو غریب تھے، جن کو پہلے تھوڑا ملنا تھا اب زیادہ ملنے لگ گئے، ان میں کئی قسم کے اخلاقی بیماریاں پیدا ہوئیں۔ چند سال یہ نظریہ رہا، اس کے بعد ختم۔ اسلام نے کہا نہیں، تم امیر تم غریب، وہاں بلال ہیں تو وہاں امیہ بھی تھے، وہاں ابو بکر جیسے بھی لوگ تھے اور عقیل جیسے بھی لوگ تھے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا نظام ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ دنیا کا سلسلہ چلے، ورنہ وہی بات ہے کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی؟ ساری رانیاں بن کے بیٹھے رہیں تو کام کرے گا کون آپ کے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی بانٹ پہ راضی رہیں۔ پھر آگے ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے، اور یہ نعمتیں صرف محسوس کرنے ہی کے لیے کافی ہیں، انسان اس سے محسوس کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو برساتا ہے میہ اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز حقیقی اور سب تعریفوں کے لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بارشوں کو برساتا ہے۔ غیث کہتے ہیں وہ بارش جو بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہو، غیاث، غوث پاک، یہ جو لفظ بولتے ہیں وہ اسی سے ہیں، غوث بھی اسی سے لفظ ہے، کہ جب بہت خشکی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارشیں برستی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ سب کچھ دیتا ہے، اس کے بعد اپنی رحمت دے دیتا ہے۔ کبھی کوئی نعمت ملے یا چھنے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بدعمالیوں سے بارش وغیرہ بھی رک جاتی ہے، پھر جب لوگ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دے دیتا ہے۔ پھر آگے کچھ اور نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے پیدائش آسمانوں اور زمین کی۔ غور کر کے دیکھیں تو بہت ساری ملیں گی نشانیاں۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جو اس نے پھیلا دیے زمین و آسمان میں، چلنے پھرنے والے جانور چوپائے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے جب وہ چاہے گا۔ یعنی آج دنیا میں بکھری ہوئی چیزیں لگتی ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جمع کرے گا۔ دابہ کا لفظ پیچھے بہت جگہ آیا، زمین پر چلنے پھرنے والا، جن و انس اور تمام حیوانات کے لیے آتا ہے، مختلف شکلوں، رنگوں، زبانوں، طبیعتوں والے لوگ، جس کو جنس بولتے ہیں نا، ایک جنس کے لوگ، دوسری جنس کے لوگ، مراد یہ کہ ساری دنیا میں جو لوگ پھیلے ہوئے، اللہ تعالیٰ آج جیسے ان کو پھیلا رہا ہے، کل ان کو جمع کر دے گا۔ بس تم یہ کرو کہ ان نعمتوں کو پا کر نافرمانیوں میں نہ آؤ، بلکہ اللہ کی قدرت سمجھو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ ہے اصل پتے کی بات۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے پہنچتی ہے، اور وہ کریم درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں کو۔ یہ ہے اللہ کی اصل رحمت۔ اہل نعمت کو شکر کا حکم دیا، اہل بلا کو صبر کی تلقین کی، اور شکر کو نعمت کی بقا اور اس کے اضافے کا سبب قرار دیا، اور صبر کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بتا دیا۔ لیکن لوگ خوشیوں میں نہ شکرے اور غموں میں بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ دولت ملتی ہے تو غریبوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، غریب ہوئے تو ظلم پہ آ گئے کہ ہم دوسروں سے لے کے رہیں گے، اور اس طرح اس دنیا میں چاروں طرف فساد پھیلا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو کوئی زمین پہ چلتا پھرتا نہ رہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہیں پہنچتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو مومن کو چپتا ہے۔ بعض بندوں کو امتحان کے لیے مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بعض مقربین یعنی جو اللہ کے قریبی ہونے والے ہوتے ہیں ان کے درجات اور منصب کو بلند کرنے کے لیے انہیں کئی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ معصوم نبی تھے، لیکن یہود نے آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر بنی اسرائیل کی ایک پیشہ ور لونڈی کو بطور تحفہ پیش کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ ایک طرف تو گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ، اور دوسری طرف درجوں کی بلندی۔ کیسے پتہ چلے کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ کیا ہے، میرے گناہ کی سزا ہے یا میرے لیے آزمائش ہے؟ تو اچھا درجہ تو یہی ہے کہ جو تکلیف آپ کو پہنچے اس کے لیے سوچے کہ یہ میرا کوئی گناہ تھا، الحمدللہ جھڑ گیا۔ ایک انجیکشن بھی لگتا ہے نا، ایک خون کا قطرہ بھی جسم سے نکلتا ہے، کہیں جو بچ گئے تو لاکھوں پایا۔ اور دوسرے کو کسی مشکل میں دیکھیں تو کہیں کہ ضرور اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے جو اللہ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے۔ یعنی مومن ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے دوسروں کے معاملے میں، کہیں دوسرا حال تو نہیں ہمارا۔ اپنے اوپر آئے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا یہ آزمائش بھیجی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایک عورت ہی کہیں گے میں نے تو کبھی کسی کا دل ہی نہیں دکھایا، میں نے تو کبھی چیونٹی کو بھی نہیں پاؤں کے نیچے دیا۔ انسان بعض دفعہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن دوسروں سے پوچھے تو وہ اس کے بارے میں کئی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اپنے اوپر آئے ہمیشہ احتساب کریں، دوسرے کے اوپر تکلیف آئے تو ہمیشہ اس کو رخصت دیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور نشانی، وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی کارساز ہے۔ یعنی کس کو پکارو گے؟ وہی ہے جو تمہاری مصیبتوں سے بچائے گا، خوشیاں دے گا۔ اس کو ناراض کر کے پھر دوسروں سے کچھ لینے جاؤ گے تو ملے گا کوئی نہیں۔ ایک اور نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہیں۔ آلام علم سے، علم کہتے جھنڈے کو، بہت زیادہ دور سے دکھتا ہے اور کسی کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مکہ والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم تجارت پیشہ لوگ ہو، کاروباری لوگ ہو، آئے دن تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ ان کشتیوں کو گرا دے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم سوچو کہ تمہیں سمندروں میں سے نکال کے لانے والی ذات کتنی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ولی اور کوئی بڑا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ این یشا یسکن الریحا، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، پھر ہو کیا؟ فیضللنا رواکن علی ظہرہ، بس وہ رکے رہے سمندر کی پشت پر۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ سمندروں میں اگر ہوا رک جائے تو کشتیاں ہی نہ چلیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کشتیاں جو چلتی ہیں وہ ہواؤں کی وجہ سے چلتی ہیں، ہوا نہیں ہوتی تو کشتیاں رک جاتی ہیں۔ یہاں جو لفظ جوار آیا ہے، جوار جواری یا جاریہ کی جمع، جاریہ کشتی کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے ادھر آلام علم سے ہے، اس کا ایک معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، پانی کے اندر کھڑے ہوئے پہاڑ۔ اور فیض للنا، زوئے لام لام ہے اس میں روٹ اصل میں ذلہ سے، روا کیدہ را کیدہ تن سے ہے، اور زہر تو آپ جانتے ہی ہیں، کائن نفی ذالک الآیات لکل صبار شکور، اس سارے نصاب میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک آخری چیز جو سمندروں ہی کے تعلق سے بھی تھی اور دوسری چیزوں سے، پہلے کیا کہا، این یشا یسکن الریح، ہواؤں کو روک لے، اب کہا جا رہا ہے او یا کا تعلق پیچھے سے، او یو بک ہننا، اور اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے، گرا دے، جہازوں کو ڈبو دے۔ دو طرح سے ہلاک کرنا ہو سکتا ہے، ہوائیں چلنی رکیں، سمندر کے بیچ میں پانی میں جہاز کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہاں تک کہ مر گئے۔ دوسری صورت ہے کہ سخت طوفان آ جائے اور جہازوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں۔ آج بھی دیکھیے کہ اتنے مضبوط جہازوں کے ہونے کے باوجود جب سمندروں میں طوفان آتا ہے تو وہ ڈولتے ہیں۔ او یو بی کو ہن نبی ماں کا سبو، اور جو سمندروں میں جا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تمہاری ان کمائیوں کی وجہ سے پکڑ کے تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن ویا فون کثیر، آپ کو اس صورت میں اللہ کی معافی دکھ رہی ہے، لوگوں میں بہت ساروں سے درگزر کرتا ہوں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اگر یہ سب ہو جائے جس کا تذکرہ پیچھے ہوا، ہواؤں کا رکنا یا جہازوں کا ڈوبنا، تو پھر اس وقت جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، کیا جانیں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ حَاسَ يَحِيصُ سے بالکل اس وقت ان کی یہ ساری دولت، ساری چیزیں ان کے ہاتھ نہیں آئیں گی، اور ٹائٹینک ہو یا ٹائٹینک ٹو ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ تھا سبق، انتہائی خوبصورت، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور کرنے والا سبق۔ بار بار گناہوں کی بات، بار بار توبہ کی بات، معافی کی بات، اور صابر اور شاکر ہونے کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔